والأرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو مستغن عن الأرش وما دون، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أجزى عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. پچھلے سبق میں آیا تھا کہ قلم کے بارے میں، لوح ہے، قلم ہے، اور اسی طرح عرش اور کرسی، کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ حق ہیں. والعرش والکرسی حق، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہو الودود ذو العرش المجید، اور فرمایا لا الہ الا هو رب العرش الکریم. فثبت من هذه الآيات الكريمة وجود العرش بصفات المختلفة. تو ان آیات سے کیا معلوم ہوا کہ عرش کوئی چیز ہے جو موجود ہے، یعنی اس کا وجود ہے. قرآن نے اس کی تصدیق فرمائی، قرآن کریم نے، اور کرسی کی بھی تصدیق فرمائی. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یہ سارے سماوات اور اس کو کیا گھیرے میں لیے ہیں. ولا یعود الجمع ولی رضی، اور یہاں پر عرش، یعنی عرش کیا ہے؟ یہ چیزیں تو متشابہات میں سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ عرش مخلوق ہے. کیا ہے؟ عرش مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو رب العرش العظیم. وہو رب العرش تو کیا معلوم ہے؟ وہ عرش عظیم کے رب ہیں، اور خالق اور مخلوق ان میں تو مناسبت نہیں، یعنی خالق کجا اور مخلوق کجا. یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں یا کچھ اس طرح کے عرش کے متعلق، عرش اپنے عظمت کے باوجود کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے مستغن، آگے وہو مستغن عن العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی عرش کے محتاج نہیں. تو ایسا کیوں کہا؟ اب یہ کہا العرش حق، یہ کیوں کہا وہ مستغن عن العرش؟ کہ وہ عرش سے، اگر انسان یہ گمان کرے یا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، تو گویا اگر عرش نہیں ہے تو وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے. معلوم ہو جائے گا تو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہیں، کہ جب عرش ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے یعنی ان سب چیزوں کو عقائد سے، اور ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ بہت معنی رکھتا ہے. تو یہاں جو جملہ لائے وہ مستغن عن العرش، کہ وہ عرش ہے. اب اس کا استدلال دلیل دے رہے ہیں کس سے؟ لأنه تعالی ربه ومالکه، اللہ تعالی عرش کے رب ہیں اور اس کے مالک ہیں اور خالق ہیں، اور خالق مالک اور رب، اور رب کا صفت ہے مستغنی ہونا، غنی ہونا، محتاج. رب محتاج نہیں ہو سکتا، تو جب رب محتاج نہیں ہے تو معلوم ہو مستغنی ہے، یعنی بے نیاز ہے اس کی حاجت اس کو. تو اگر ہم کہیں گے محتاج بھی ہے اور غنی بھی ہے، تو یہ جمع زدیں، دو ضد جمع ہو جائیں گے جو ممکن جمع زدین محال ہے. تو جب کہا وہ ہوا رب العرش العظیم و رب الشعین لا یکون محتاج الیہ بل یکون مستقن عنہ, تو کسی چیز کا رب جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے مستغنی. اور اس کے اگر وہ اس کا خالق بھی ہو, پیدا کرنے والا بھی ہو, تخلیق کرنے والا بھی ہو, تو پھر اور بھی زیادہ وہ چیز اس کی محتاج ہوگی اور وہ اس کا محتاج نہیں ہوگا. مستغن علی العرش وما دونہ, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ہی نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی جو ہے اس سے اب سب سے مستغنی. مستغنی سمجھتے ہو یعنی جس کو جس کی اس کی حاجت نہ ہو, حاجت اس کو مستغنی کہتے ہیں. کہ ہم جو ہیں ہم کھانے کے محتاج, اگر ہمیں کھانا نہیں ملے گا ہم زندہ نہیں رہیں گے, تو ہم کھانے سے مستغنی نہیں ہے نا. اسی طرح سے ہم طرح طرح سے محتاج ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے غنی, ہر چیز سے مستغنی ہے. کسی چیز کی احتیاج یعنی حاجت ان کو نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی حاجت روائی کرنے والے ہیں. تو فرمایا وہ مستغنی عن العرش وما دون, وہ عرش سے اور اس کے بغیر دوسری چیزوں سے ہر چیز سے کیا ہے محیط بکل الشیء, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی المراد بالاحاطہ انہ کلفل ان المخلوق داخل. تو یہاں احاطہ سے مراد ایسا نہیں کہ ایسے جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز سیارے وغیرہ, ایسا احاطہ مراد نہیں ہے. تعالی اللہ عن ذالک علواً کبیرہ, اللہ تعالیٰ اس طرح کے احاطہ سے بہت ان کی ذات بابرکت اور ذات مقدس بہت اونچی ہے. وانما المراد بالاحاطہ احاطہ تو عظمتہ و وسعتہ و علمہ, وسعت علمہ و قدرتہ. تو احاطہ سے مطلب یہ ہے کہ اپنی عظمت سے, اپنے علم کی وسعت سے, اپنی قدرت سے اور اپنے حفظ اور تصرف سے اور تدبیر سے, یعنی ان سب سے اس مخلوق کو گھیرے ہوئے. مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں, اس کی تدبیر سے باہر نہیں, اس کے علم سے باہر نہیں, اس کی عظمت سے باہر نہیں, ہر چیز اس کے اس کے تحت ہے. یعنی اس کا فزیکل یعنی جسمانی یا اس طریقے سے احاطہ آئے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایسی چیز نہیں ہے. سمجھ گئے, اللہ تعالیٰ عرش جو ہے حق ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے عرش سے مستغنی ہے, اس کے محتاج عرش کے نہیں, اس کے سوا اور بھی جو چیزیں ہیں, اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے عظمت سے, وسعت علم سے, قدرت سے اور تدبیر سے. ان چیزوں سے ہر چیز کا کیا کیے ہوئے ہیں, احاطہ کیے ہوئے ہیں. وقت اجزا عن الاحاطہ خلق, اور بے شک عاجز ہو گئی اس کی مخلوق اس کا احاطہ کرنے سے, یعنی مخلوق میں سے کوئی چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی احاطہ کرے اس میں مخلوق میں کسی میں اتنی طاقت, اور مخلوق اس سے کیا ہو گئی عاجز ہو گئی, یعنی ان کے لیے یہ ناممکن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیطون به علما ومن لا من لا یحیط به علما لا یحیط به قدرت ولا فعلا ولا تصرفا وایضا ان المحاط لا یمکن ان یحیط بمحیط ولا یلزم اجتماع الذین. تو فرمایا کہ کوئی چیز اس کو علم کے ذریعے سے کیا نہیں کر سکتی, احاطہ نہیں کر سکتی, جب علم کے ذریعے نہیں کر سکتی ہے تو قدرت طاقت اور دوسری چیزوں سے بدرجہ اولا احاطہ نہیں کر سکتا، جب علم سے احاطہ ممکن نہیں تو اور چیزوں سے اور بھی زیادہ احاطہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. سمجھ گئے؟ جب علم سے احاطہ ممکن نہیں ہے تو اور چیزوں سے احاطہ اور بھی زیادہ ناممکن ہے. اب یہاں سے آگے ایک اور دوسرے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اتخذ ابراہیم خلیلا وقلم موسیٰ تقلیما، کہ اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، خلیل اللہ بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. تو یہ جو یعنی اہل باطل، ان میں ایک فرقہ معتزلہ، ایک فرقہ تھا جن کو معتزلہ کہتے ہیں، تو ان میں سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو خالق اور مخلوق میں مناسبت نہیں ہو سکتی، خالق اور مخلوق میں ممکن نہیں ہے، تو اس لیے کوئی خلیل نہیں ہو سکتا، کوئی کلیم اللہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اتخذ ابراہیم خلیلا وقلم موسیٰ تقلیما، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، ان کو حبیب بنایا، حبیب اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، تو قرآن سے ثابت ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا وَسَيَجِيُّ تَفْسِيرُ فِي مَسْأَلَةِ كَوْنِ الْقُرْآنِ کلام اللہ، کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یہ یعنی علماء کا اس پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت دے دی. تو ایک پیغمبر کی ایک قسم کی خصوصیت، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کی خصوصیت، مردوں کو زندہ کر کے بغیر باپ کی پیدا فرمایا اور پھر آسمان پر لے لیا، خیر کے عادت کے طور پر پھر اس کو لائیں گے قرب قیامت سے پہلے. تو ہر پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح دوسرے. تو لیکن اہل سنت والجماعت کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، سید کے معنی سردار کے، یعنی سب سے افضل. سمجھ گئے؟ تو یہاں سے کہتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ایمانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، انبیاء پر، اور تمام جو کتابیں نازل کی گئیں پیغمبروں پر. وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو تھے کیا تھے، حق مبین پر تھے. وَنُسَمَّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ، اور جو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، اہل قبلہ جو ہمارے ہیں، ہم ان کو مسلمان کہیں گے، ہم ان کو اہل قبلہ کو مسلمین و مومنین کہیں گے. ما داموا بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، کب تک مسلمین اور مومنین کہیں گے؟ جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لایا اس پر ایمان لاتے رہیں گے. اہل قبلہ ہم مومنین اور مسلمین کن کو کہیں گے؟ مومنین اور مسلمین ہم ان کو کہیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس پر ایمان لائے، اور ہمارے اس کو یعنی ہمارے قبلے کو اور اختیار کیا، یعنی خانہ کعبہ کو. من اقل ذبیحنا و تقبل قبلتنا، جس نے ہمارے ہمارا ذبح کھایا، یعنی مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا، یعنی حلال کھایا، اور ہمارے قبل کو اختیار کیا، تو وہ کیا ہے؟ مسلمان محمد سے ہے. لا نفرق بین احد من رسول، ہم پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ سب پیغمبر اللہ کی طرف سے ہیں اور سب نبوت میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. ولقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومن انكرها، اور جس نے اس میں سے کسی چیز کا کیا کیا، فهو على حكم القرآن كافر، وہ قرآن کے حکم کے مطابق کیا ہے؟ کافر ہے. ظالم بعید عن الحق، گمراہ ہے، حق سے بہت دور ہے. اور ایمان کیا ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یا انکار کیا اللہ کا، ملائکہ کا یعنی کتابوں کا، پیغمبروں کا، یا یوم آخرت کا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. وَعَيْزًا مَنْ فَرَقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَوَعَيْزًا كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. اور وہ شخص جو کچھ پیغمبروں پر ایمان لائے، کچھ پر ایمان نہیں لایا، وہ بھی اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کافر ہی ہیں. تو اسے معلوم ہوا ارکان ایمان سات ہیں. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، نبیین پر ایمان لانا، کتب المنزلہ آسمانی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور وبالقدر تقدیر پر ایمان لانا، اور جنت اور جہنم پر ایمان لانا. تو جو یہ اس نے کہا کہ ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں کہ لِقَوْلِ تَعَالَى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُرْسَلِينَ مُسْلِمِينَ. کہ آپ اس اپنے باپ یعنی ابراہیم کی ملت میں سے ہو جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جیسے قرآن کریم نے ایک دعا نقل کی ابراہیم علیہ السلام سے جو منقول ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ مسلم نام جو ہم کو رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رکھا ہے، اور اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں یعنی مسلمین مسلمین تسنیہ ہے مسلمین، تو کیوں تسنیہ ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ بنا رہے تھے اس وقت کی دعا ہے کہ اللہ ہم دو کو مسلمان بنا لے. وجعلنا مسلمین لک، سمجھ گیا؟ مسلمین کا یہاں جو تسنیہ کلم سیگا ہے یہ ان کے بارے میں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری ذریت میں ایک امت ایسی جو مسلمان ہو جس کا نام امت مسلمہ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ٹھیک. اور قرآن نے ہم کو کیا تاکید کی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تموتن الا وانتم، کیا معنی ہو گیا؟ نون سکیلا کیا کام کرتا ہے؟ تاکید کرتا ہے. تو یہاں نون سکیلا جلائے ولا تموتن، لا تموتن کون سے سیگا ہے؟
نفی،
نفی امر بانون ثقیلہ، کہ نہیں ہرگز ہرگز تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ولا تموتن، ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے. الا، مگر اس حال میں کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو. سمجھ گئے؟ تو اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ اختیاری ہے، ورنہ ایسا سیگا نہیں ہوتا. یعنی سیدھا حکم ہو رہا ہے کہ بھائی تم مسلمان مرنا مگر مسلمان کی حالت میں، تم گویا مسلمان رہنا تمہارے لیے اختیاری ہے. کفر تم اختیار سے پھر اختیار کرو گے. حکم تب ہو رہا ہے، مکلف تب بنایا جا رہا ہے جب اس کا اختیار ہو. تو یہاں جو سیگا آ رہا ہے ولا تموتن، خطاب اس سے لیے ہو رہا ہے کہ ایسا مت کرو، گویا کہ ایسا نہ کرنے کی تمہیں صلاحیت موجود ہے، تبھی ایسا بتایا جا رہا ہے. اگر صلاحیت موجود ہے نہیں پھر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے نہیں بتایا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس چیز کی تکلیف نہیں دیتے جس کی اس میں طاقت نہیں، جس کی اس میں، یعنی اس کا مطلب ہوا جو بھی شریعت کا حکم ہے بندے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے. ایک بوڑھا شخص آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مجھے بد نظری کی بیماری ہے لیکن اس پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں ہے. حضرت مجھے بد نظری کی بیماری ہے، بوڑھا تھا لیکن اب آخرت یاد آ گئے بیچارے کو، کہتے ہیں لیکن یہ بیماری میرے سے جاتی نہیں، لیکن میں اس کو دور نہیں کر سکتا. تھانوی علیہ رحمۃ اللہ، تم جھوٹ بولتے ہو. حضرت میں سچ بولتا ہوں، مجھے میں یہ بیماری ہے اور میرے اس کو دور نہیں کر سکتا. نہیں، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بار نہیں ڈالتے جو وہ نہیں لے سکتا. تو گویا تمہارے اندر طاقت موجود ہے، تم استعمال نہیں کرتے ہو. اسے بچنے کی طاقت تمہیں موجود ہے. تم یہ کہتے ہو مجھ میں طاقت نہیں، یہ جھوٹ ہے. ہاں بد نظری کی بیماری ہے، تم سچ ہی بولتے ہو، یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ مجھ میں اس کو دور کرنے کی طاقت، یہ جو عذر کرتے ہو، یہ عذر صحیح نہیں ہے. تم میں طاقت موجود ہے لیکن تم اس کا استعمال نہیں کرتے. تو گویا جو برائی کا دھائیا انسان میں پیدا ہوتا ہے، برائی کرنے کا، یعنی دھائیا سمجھتے ہو، تقاضا، برائی کرنے کا تقاضا، اور پھر برائی کرتا ہے، پھر اندر میں سوچتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اب یہ شیطان اس کو کہلوا رہا ہے، ابلیس اس کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ اس میں طاقت موجود ہے کہ اس برائی سے بچ سکے. اب اس کو فرض کریں، اب کسی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اب کہتا ہے عشق غیر اختیاری ہے، میرے اختیار میں نہیں. بھائی اس کوچے سے چلنا تمہارے اختیار میں، خیال آنا غیر اختیاری ہے، لیکن اس کوچے سے جانا، ادھر نظر اٹھانا، یہ سب اختیاری چیزیں ہیں. یہ کہاں سے غیر اختیاری ہو گئی؟ وہاں سے مت جاؤ، اس راستے کو طرف کرو، یہ تو اختیاری ہے، غیر اختیاری. ہے کہ نہیں؟ تو اختیاری چیز کو استعمال کرو تو غیر اختیاری اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. کہ اب جتنے بھی ملاقات کے یا ان چیزوں کے جتنے بھی مواقع آئیں گے ان سب کو ان سے دور رہنا تمہارے اختیار میں. اور پھر ایک تو ہوتا ہے پرہیز اور ایک ہوتی ہے دوا. ایک ہوتا ہے اب پرہیز کرو وہاں سے جانے کی, اب دوا بھی اختیار کرو. اب اس کے لیے کون سی ٹیبلٹ ہوگی بھائی؟ میں آپ سے کیا پوچھوں, ڈاکٹر حضرات سے پوچھوں کے لیے کیا ٹیبلٹ نکلی ہے؟ فائنل میں تو زیادہ پڑتے ہیں, وہاں تو اور زیادہ ہیریسن کے کسی حاشے میں ہوگا. ہم لوگ تو میڈیسن بھول گئے نا, ہم تو چیر پھاڑ میں. ایک شخص آیا ایک عورت کے پاس, اور اپنے آپ اس کو کیا کہیں گے, عشق کیا کیا بولا کہو گے, اس کا اظہار کیا کہ مجھے تمہارے ساتھ اب میں شادی کرنا تھا. وہ عورت تھی عارفہ, سمجھدار عورت تھی, کام بہت اچھا, کوئی حرج نہیں. 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو, اس کے بعد میری شرط ہے. اب دیکھو دوائی ٹیبلٹ نکالی, سمجھ گئے, دوائی نکالیے. اس کوچے سے نہ جانا تو پرہیز ہے, اب دوائی کی ضرورت ہے. ابھی کیا کہہ رہا تھا, مجھ میں طاقت نہیں ہے تو انجیکشن چاہیے, وائٹامن. کہا حضرت عمر کے 40 دن نماز پڑھو, ابھی 40 دن پورے نہیں ہو گئے, شفا ہو گئی. تو اس عورت کا خیال دل سے نکل گیا, ابھی 40 دن پورے نہیں ہو گئے, شفا ہو گئی. سمجھ گئے, ہم نہ پرہیز کریں گے, نہ علاج کو ڈھونڈیں گے, نہ طبیب کو ڈھونڈیں گے, اور عذر کریں گے ہم میں طاقت نہیں ہے. تو ہم منافق ہیں یا مخلص ہیں, سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جھوٹے. سمجھ گئے ہاں؟ کیا سمجھے؟ دو چیز ہوتی ہے ہر چیز میں, یہ ایک مثال ہے اس کا انطباق, یعنی یہ اپلائی ہوگا. ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ, قاعدہ کلیہ سمجھتے ہو؟ آپ کوئی آپ کو میں یہ ہم نے ڈاکٹری پڑھی, میتھ میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, ایک اصول دکھاتے ہیں, سارے سوال اسی سے حل ہو جاتے ہیں, فارمولا. تو یہ فارمولا ہے, قاعدہ کلیہ ہے, کہ دو چیزیں چاہیے گناہ سے بچنے کے لیے, پرہیز جو اختیاری ہے, پرہیز جو اختیاری ہے, اور اوپر سے دوا چاہیے. اور یہ دوا ملتی ہے انہی حکیموں کے پاس, ان کی دکان پر نہیں ملے گی, وہاں زیادہ مائسن, تیرا مائسن 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 ہی زیادہ ہوگا, زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے, پرہیز جو اختیاری ہے, اب ہر ایک دیکھے گا کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے, اور میں میرا نفس کب ہیلا کرتا ہے کہ شہامت اس سے میں نہیں بچ سکتا, ہیلا کرتا ہے. اب نماز وقت پر نہیں پڑھتا ہے, زبان کی احتیاط نہیں ہوتی, آنکھوں کی احتیاط نہیں ہوتی, فضولیات سے بچنے کی, ٹی وی سے بچنے کی, جو اس میں فضولیات کے جو یہ ہیں, وقت ضائع کرنے کے, علم دین سے دور رہنے کے. یہ صرف ایک بدنظری ہی کا مسئلہ نہیں ہوتا, ہمارے زندگی میں ہزاروں مسائل ہیں جو ہمیں یعنی فائدے سے بہت دور رکھ رہے ہیں. اب یہ قاعدہ کہ اختیاری عمل اختیار کرو اور عطار کے پاس جاؤ. اب یہ ضروری نہیں عطار دوائی دے جا, وہاں تو پھر بھی عطر ہوتی ہے, وہاں بھی مشک پھر بھی ہوتا ہے. اگر عطار کی دکان پر کوئی جائے گا, کچھ خریدا کہیں بنی, پھر بھی وہ معطر ہو جائے گا, وہاں پر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. عطار سمجھتے ہو عطر بیچنے والا, اب عطر اس نے دی نہیں, وہ بڑا کنجوس عطر رکھی اس میں, لیکن مشک تو اس کا ضرور پھیل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بدبو تو نکل ہی جائے گی دماغ سے. گناہوں سے بدبو پھیلتی ہے, گناہوں سے بدبو پھیلتی ہے, اندر باہر سارا بدبو. اب ہم کو, ہم چونکہ بدبو میں ہی پلے ہیں, ہم کو بدبو کہاں سے آئے گی؟ ہم کو تو نہیں آئے گی, لیکن اگر عطاروں کے پاس جائیں گے تو اس صحبت میں پھر آہستہ آہستہ پتہ چلے گا, وہ عطر یہ ہوتی ہے, خوشبو یہ ہوتی ہے, اس کو بدبو کہتے ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا بدبو کس کو کہتے ہیں, کیوں بدبو میں ہی پڑے ہیں ایسے ہی. تو اس کا واقعہ سنایا ہے بار بار, جو عطاروں کی دکان میں گیا سنایا نا, وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا کیوں, اس نے عطر کبھی دیکھی نہیں. اس لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک پرہیز جو اختیاری ہے اور دوسری دوا. ڈاکٹری میں بھی تو ایسا ہی ہے, طب جسمانی اور طب روحانی میں کوئی فرق نہیں. طب سمجھتے ہو, طب میڈیسن کو کہتے ہیں. طب جسمانی کے جو اصول ہیں وہی طب روحانی کے اصول ہیں. یہاں پر جیسے مریض اپنے اپنا حال بیان کرے گا تو طب روحانی میں بھی اس کو حال بیان کرنا پڑے گا. اگر طب جسمانی والا اپنا درد چھپاتا ہے تو اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا. اس کو بخار اگر دو سال سے, کہ نہیں کل سے ہی ہے, بس آج ڈاکٹر صاحب آج ہی بخار آ گیا ہے, یہ دو سال سے, علاج صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے طب روحانی میں مریض اپنا مرض چھپائے گا, صحیح بتائے گا نہیں, اور یہ سوچے گا کہ اب یہ طبیب روحانی ہے, اس کو کشف ہو جائے گا, تو اکثر اس کو علاج نہیں ہوگا, اس کو علاج نہیں ہوگا. اور پھر طب جسمانی میں ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا, اب مریض نے اس کو جیب میں رکھا, اس پر عمل نہیں کیا, ٹھیک ہو جائے گا. اور یہاں بھی ویسا ہی, وہاں سے نسخہ لیا اس کو جیب میں رکھا, تو شفا نہیں ہوگی. اور وہاں پرہیز اور دوائی, یہاں پرہیز اور دوائی, وہاں فالو اپ, یہاں بھی فالو اپ. فالو اپ ہوئے گا نہیں, پھر ڈوز کم ہو جائے گا, پھر ایڈیشنل دوائی لکھی جائے گی. یہ سارے, یہ مذاق نہیں ہے, تو آپ لوگ چونکہ ڈاکٹر اس لیے ہنستے ہو, یہ حقیقت ایسا ہی ہے, فرق نہیں ہے اس میں. لیکن نہ وہ مریض ہی رہے, نہ وہ خامی رہا زلف ایاز میں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی. سنا ہے, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم رہا زلف ایاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں. ابھی ہے ٹائم, معاف کر.